اسلام کا ایک ڈیوائن ریلیجن ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کی جتنی چیزیں بھی اگر انسان دیکھے تو اس میں مصلحت بڑی گہری دکھائی دیتی ہے، اور اس کی بہت سی چیزوں کے اندر میڈیکل سائنس کارفرما دکھائی دے گی۔ جبکہ 1400 سال پہلے جب اسلام انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس وقت میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، دوسرے علوم بھی ترقی نہیں کیا تھا، اگرچہ انسان کے ذہنی ارتقا مکمل ہو گیا تھا انسان کا، لیکن علوم ترقی نہیں کیے ہوئے تھے، علم کی وہ وسعت نہیں تھی جو آج ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے جو احکامات ہیں اسلام کے، اگر ان کو ہم دیکھیں اور آج سائنس اسے انفولڈ کرتی چلی جا رہی ہے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اسے ڈیوائن ریلیجن سمجھنے پر تیار نہیں ہے، کہ انسان اگر صرف اتنی سی بات دیکھ لے کہ 1400 سال پہلے جب اسلام انٹروڈیوس کیا گیا تو اگر معاذ اللہ یہ کسی انسان کی طرف سے انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس میں اتنی پرفیکشن نہیں ہو سکتی۔ یہی حال اس کے وضو کا ہے اور یہی صورتحال نماز میں دکھائی دیتی ہے۔ وضو کے جو ارکان ہیں اس میں بھی 3 ارکان ایسے ہیں جو تھکن کے نتیجے میں یا کام کی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بلڈ پریشر کو نارملائز کر دیتے ہیں۔ اس میں جب ہم مسا کرنے کے لیے انگلیوں کے درمیان پھیرتے ہیں اور جیسے یہ ہے یہ کیفیت، اور دوسرا یہ کر کے تو ہم یہ ہاتھوں کی یہ انگلیوں کی نچلی جو ٹریلنگ ایج ہے وہ ٹچ کرتا ہے گردن کے ساتھ ہماری، مسا کرتے وقت ایسے اس طرح سے جاتا ہے۔ اس ڈائریکشن میں ہاتھوں کی موومنٹ ان مسلس پر، اب موجودہ جو تحقیق ہے اس کے مطابق اگر انسان تھکا ہوا ہے اور وہ صرف 3 بار یوں مساج کر لے یہاں تو وہ تھکن دور ہو جاتی ہے اور اس سے تھکن کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بلڈ پریشر ڈراپ کر جاتا ہے۔ میں بار بار تھکن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بلڈ پریشر پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر بیماری کے طور پر پیدا ہوا ہوا بلڈ پریشر اسے آپ اس طرح لوور کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا، لیکن تھکن کے نتیجے میں، پریشر کے نتیجے میں جو بلڈ پریشر ڈیولپ کر جاتا ہے وہ اس سے لوور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ انگلیوں کے درمیان انگلیاں اس طرح پھیرنے سے اس سے بلڈ پریشر لوور ہوتا ہے اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ لائک وائز یہ مسلس، ان پہ جب پریشر آتا ہے تو اس سے تھکن ختم ہوتی ہے۔ نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسان جب سو کے صبح اٹھتا ہے تازہ دم ہوتا ہے، ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، لیکن سونے کے نتیجے میں جو سستی جسم پر آتی ہے جانور اسے ختم کرتے ہیں انگڑائی لے کے۔ یوگا میں بھی انگڑائی بہت اہمیت اسی لیے ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ سو کے اٹھیں، یوگا کی بات کر رہا ہوں، تو پیشتر اس کے کہ کوئی کام کریں، جس طرح بلی انگڑائی لیتی ہے سو کے اٹھنے کے بعد، اسی انداز میں آپ اپنے ٹانگیں اور بازوؤں کو اکڑائیں اور ویسی ہی انگڑائی لیں آپ۔ تو اگر آپ 2 مرتبہ وہ انگڑائی لیتے ہیں تو آپ کا جسم ایکٹیو ہو جائے گا، یہ یوگا کا کہنا ہے۔ تو صبح کی نماز بڑی مختصر ہے کہ آپ تازہ دم ہیں، सर्व थकन आपकी जो सुस्ती है उसको दूर करने के वो काम आ जाती है कि आपने नमाज पढ़ी बहुत थोड़े से पीरियड के लिए, आपका ताल्लुक दुनिया से खत्म होकर रब के साथ जुड़ गया। इसलिए ये कहा जाता है कि नमाज तवज्जो से पढ़िए, इस तरह पढ़िए कि आप रब को देख रहे हैं और रब आपको, और अगर वो कैफियत पैदा नहीं होती तो कम से कम ये जरूर कैफियत तारी कर लीजिए कि रब आपको देख रहा है। तो उससे मकसद यही है कि किसी तरह हमारा ताल्लुक ज़हनी तौर पर दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो उतनी देर में इंसान की वो सुस्ती ख़त्म हो जाती है और आदमी दुनियावी फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। साइंसी तहकीक के नतीजे में एक चीज़ ये सामने आई है कि इंसानी जिस्म और इंसानी दिमाग एफिशिएंसी के ऑप्टिमम लेवल पर होता है दिन के फर्स्ट हाफ में, लंच से पहले तक उतना काम कर सकता है, उतना काम लंच के बाद के घंटों में नहीं करता, उसका वो एफिशिएंसी लेवल वो नहीं होता। तो सुबह की नमाज से लेके जोहर तक का टाइम क्योंकि ताज़ा दम है इंसान और एफिशिएंसी के ऑप्टिमम लेवल पर है, तो फजर और जोहर के दरमियान वक्फा सबसे लंबा है। इंसान काम करता रहता है, दुनियावी प्रेशर्स आते हैं, थकन होती है, ज़हनी दबाव का शिकार होता है इंसान, मसाइल हैंडल करता है, तो दोपहर तक वो थक गया होता है और उस थकन के नतीजे में उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर जाती बहुत। तो उसका हल ये है अल्लाह ने दिया इस सूरत में कि 12 रकात नमाज हम अदा करते हैं। तो उससे दोहरा फायदा मिलता है, एक तो नमाज में जो हमारा उठना बैठना है और ताहयात में हम बैठते हैं, रकू में जाते हैं, मेडिकली स्पीकिंग उससे जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर जाती है कि आप खड़े हैं, उस खड़े हालत में आपका ब्लड सर्कुलेशन का जोर पांव की तरफ, टांगों की तरफ ज़्यादा है, रकू में झुके तो इक्वली तकसीम हो गया, नीचे से प्रेशर सर की तरफ आने लगता है। सजदे में हम जाते हैं 2 मरतबा और एक मखसूस टाइम के लिए, तो ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ मैक्सिमम हो जाता है। उठ के बैठे, फिर ज़रा से वक्फे के साथ दोबारा हम चले गए। उसके बाद जब हम अताहयात में बैठते हैं तो अब जो कुछ तहकीक हुई नई उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और थकन दूर करने का जो योगा का आसन है वह अताहयात की पोजीशन है। थकन फौरी तौर पर इससे दूर हो जाती है और इंसान फ्रेश हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर जाता है। तो हम 12 रकात नमाज जब वो पढ़ते हैं तो उससे हमारी जिस्मानी थकन यूं दूर होती है। ज़हनी थकन का ये है कि उस 12 रकात के दौरान हम दुनिया से हमारा ताल्लुक ख़त्म होकर रब के साथ जुड़ जाता है और वो जो झटके हमें लगे होती हैं, परेशानियां होती हैं, तो उसका एक हमें, हम पेसिफाई हो जाते हैं कि हमारे सर पे एक ऑल टाइम पावरफुल हस्ती मौजूद है जिसके हम बंदे हैं, वो हमें लुक आफ्टर कर रहा है, तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है दोबारा से। तो यूं जितनी देर की थकन है हमारी उसी निस्बत से वो 12 रकात नमाज हम पढ़ते हैं और उससे जिस्मानी थकन दूर होती है एक्सरसाइज के ज़रिए से और रब ताला के साथ ताल्लुक कायम होने से, दुनियावी ताल्लुक टूट जाने से हमारी ज़हनी बैटरी चार्ज हो जाती है, एक बार फिर हम एक नए हौसले के साथ काम करने लगते हैं। उसके बाद आप देखिए कि दूसरा लंबा वक्फा ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان آتا ہے، اور اس کے فوراً بعد، چونکہ اس وقت تک تھکن بے پناہ ہو گئی ہوتی ہے، تو اس کے فوراً بعد صرف 4 رکعت فرض نماز ہم ادا کرتے ہیں، سنتیں ہیں لیکن وہ اپنی مرضی پر ہے، اس میں یہ کیفیت دہرائی جاتی ہے. سب سے کم وقفہ عصر اور مغرب کے درمیان رکھا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پھر کام کرنے کے لائق نہیں رہتا، ایفیشنسی کے لوئسٹ ایپ پر ہوتا ہے اس وقت. اس کو فریش کرنے کے لیے کہ وہ گھر جائے تو بہتر حالت میں جائے گھر، تو اس میں 7 رکعت نماز رکھ دی. اس کے بعد پھر ایک لمبا وقفہ ہے، وہ ہے ریسٹ کے لیے، تھوڑا سا ریلیٹیولی لمبا، عصر اور مغرب کے مقابلے پہ زیادہ ہے وہ. تو چونکہ اب اسے سونا ہے، تو جب تک کہ انسانی ذہن پریشانیوں سے دور نہیں ہوگا نیند نہیں آتی ہے. تو یوں 17 رکعت نماز رکھ دی کہ آپ میکسیمم ٹائم کے لیے رب کے ساتھ ناطہ جوڑ لیں، دنیا سے کٹ جائیں اور وہ بیٹری ہماری چارج ہو جائے ذہنی طور پر، اور ہم کمفرٹ کہیں اس اطمینان کے ساتھ کہ ایک قوت موجود ہے جو ہمیں لک آفٹر کرے گی، ہمارے مسائل کو دور کر دے گی، جس مشکل میں میں پھنسا ہوں اس سے میں نکل جاؤں گا. تو یہ مسئلہ تھے اس رکعت کے اندر. ادروائز اصولاً تو یہ اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو پھر صبح تازہ دم ہے، اگر ایکسرسائز ہی کرنا ٹھہرا تو صبح 17 رکعت ہونی چاہیے تھی، بالکل ادر وے راؤنڈ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میکسیمم وقت دنیا سے کٹ کے رب کے ساتھ جڑنے میں ہماری ذہنی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ایک اطمینان ہے کہ ایک سب سے بالا قوت ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے مسائل حل کر دے گی، وہ ہمیں مینٹلی کمفرٹیبل کر دیتی ہے، تو ہم سو سکتے ہیں دوبارہ. یہ رکعت کی نسبت کی مصلحت ہے اس کے پیچھے. اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ دیکھیے، شوگر بھی عام طور پر، میں جنرلی کہہ رہا ہوں، سوائے اس کے موروثی وجوہات نہ ہوں، کوئی جینیٹک پرابلمس نہ ہوں، تو عام طور پر شوگر اس لیے ہوتی ہے کہ انسان جسم کو اتنا ایکٹیو نہیں رکھتا جتنا اسے رکھنا چاہیے. تو نماز کا وہ پہلو کہ وہ آپ کو جسمانی طور پر ایکٹیو رکھتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کی یوگا کی ایکسرسائز ہے. تو اس سے جب جسم ہمارا ایکٹیو رہتا ہے، جسم کے تمام اعضاء جو ہیں ان کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، تو آبویسلی نہ بلڈ پریشر ہو پاتا ہے نہ پھر انسان کو شوگر ہوتی ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھنے کے عادی ہیں، بہت کم کیسز میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ماس وائز کے کہ ان کی کوئی سوشل حالات یا ورکنگ کنڈیشنز ایسی ہو جائیں جو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہیں، تو اس صورت میں تو انہیں بلڈ پریشر یا شوگر ہو جائے تو اور بات ہے. نارملی ہوتا نہیں ہے، شوگر اور بلڈ پریشر دونوں نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ریگولر ایکسرسائز چل رہی ہوتی ہے. اور اس میں لطیفہ یہ ہے کہ جسم کا کوئی ایسا مسل نہیں جس کی ایکسرسائز نہ ہوتی ہو اس میں. اور اس کے بارے میں اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں
کہ نماز بغیر خشوع و خضوع کے اگر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کچھ میں نے ایک عالم کو کہتے سنا کہ نماز میں کھڑے ہونا رکوع سجود بجائے خود یہ خشوع و خضوع ہے، تو اور کسی خشوع و خضوع کی ضرورت نہیں ہے، تو حقیقت کیا ہے؟
دیکھیے، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ نماز کے دو پہلو ہیں، ایک تو جسمانی ایکسرسائز ہے اور ایک وہ جو ذہنی طور پر رابطہ ٹوٹتا ہے دنیا کے ساتھ، یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ وہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ، وہ عام طور پر ذہنی طور پر پریشان نہیں دکھائی دیں گے آپ کو، ان کے اندر ایک عجیب سا سکون اور ایک عجیب سا ٹھہراؤ آپ کو ملے گا۔ وہ جو خشوع خضوع ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے، اگر دنیاوی اینگل سے صرف آپ بات کریں، کہ وہ جو رابطہ ٹوٹ جاتا ہے دنیا کے ساتھ، دنیا کے تفکرات اور دنیا کی پریشانیاں اتنی دیر کے لیے نہ صرف ختم ہو جاتی ہیں بلکہ ایک ایمان نئے سرے سے تازہ ہو جاتا دل میں کہ ہمارا رب موجود ہے جو ہمارے مسائل حل کر دے گا، ہمیں ان پریشانیوں سے نکال لے گا، تو اس سے وہ جو بیٹری چارج ہوتی ہے۔ اگر بغیر خشوع و خضوع کے نماز پڑھی جائے تو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، لیکن جسمانی ایکسرسائز بہرحال ہو جائے گی۔ تو نماز پڑھتے رہنا چاہیے گرچہ خشوع و خضوع پیدا نہ ہو، اس لیے کہ یہ امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ خشوع و خضوع بھی پیدا کر دے گا، تو اس سے جسمانی ایکسرسائز تو ہو جائے گی آپ کی، لیکن کبھی اس نیت سے نماز نہ پڑھیے گا کہ میری ایکسرسائز ہو جائے، اس لیے کہ اس کا پھر اصل ہی ختم ہو جائے گا، اپنی اصلیت پر نہیں رہتی پھر نماز۔
کوئی ہے ایسا طریقہ کہ جس کے تحت وہ اپنے آپ کو ان باتوں سے محفوظ رکھ سکتا ہوں؟
یہ 100% کامیابی تو نہیں ہوگی، لیکن اس میں آلموسٹ 70-80% تک کامیاب ہو جاتا ہے انسان۔ جب آپ حالت قیام میں ہیں، کھڑے ہیں، تو داہنے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کو غور سے دیکھتے رہیے، تو اس سے آپ کی سوچوں کا انفلو ختم ہو جائے گا، کنسنٹریشن بڑھ جائے گی، امپروو کر جاتا
ہے۔ اور جو کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کام نہیں چھوڑتے، تو ان کے لیے کیا ہے نماز پڑھنے کے باوجود بھی؟
دیکھیے صاحب، ایک بڑی سمپل اور سیدھی سادہ سی ایک بات ہے کہ رب تعالیٰ نے تو بڑا کلیئرلی کہا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اس لیے حدیث میں ہے کہ روایت ہے، نوٹ حدیث، روایت کے مطابق جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نماز تمہیں برائیوں سے روک دے تو قبول ہو رہی ہے ورنہ نہیں۔ تو اگر کسی نے نماز کو بحیثیت نماز کے ادا کیا، جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے منع کر رہا تھا کہ نماز اس لیے نہ پڑھیے گا کہ ایکسرسائز ہو جائے، تو نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا تو کوئی وجہ نہیں کہ برائیوں سے نہ رکے، لیکن اگر نماز کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے ادا کر دیا تو پھر برائیاں ساتھ ساتھ چل جاتی ہیں۔ تو نماز کو نماز سمجھ کے ادا کر لیجئے کہ مجھے اپنے رب کے حضور جانا ہے، ابھی آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں گا تو میں کیا شک منہ دکھاؤں گا کہ میں نے وہ کام کیا جس سے میرے رب نے مجھے منع کر دیا۔ تو جب انسان کو یہ دھڑکا لگا رہے کہ ابھی بس تھوڑی دیر میں رب کے حضور پیش ہونے کا وقت آ رہا ہے، تو کیا میں منہ دکھاؤں گا کہ تو نے اس کام سے منع کیا تھا اور میں نے پھر سے وہ کام کر لیا، تو عام طور پہ رک جاتا ہے بندہ، یہ احساس ہی کافی ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر میں رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو رک جاتا ہے انسان۔
فلم دیکھا کرتے تھے، ایک فلم آئی تھی جس میں وہ چوری کرنے کے لیے آتا ہے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. گھر والے جاگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نماز میرا فرض ہے, چوری میرا پیشہ ہے.
دیکھیے وہی بات ہو گئی کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ نماز کو ڈیوٹی سمجھ کے نہ پڑھیے. بات تو وہیں چلی جائے گی جو میں ایک دن عرض کر رہا تھا کہ عبادت کے کئی ایک درجے ہیں. سب سے نچلا درجہ تو عبادت کا یہ ہے کہ وہ اس نیت سے کرے عبادت کے, عبادت کرنے سے میرا فلاں کام ہو جائے گا, میں مصائب سے بچا رہوں گا, مشکل سے بچا رہوں گا. تو یہ عبادت کا سب سے نچلا مقام ہے. اور اگر انسان نے عبادت یہ سمجھ کے کی کہ یہ میرا فرض ہے جسے مجھے ادا کرنا ہے, ڈیوٹی ہے, تو یہ اس سے ذرا سا بہتر مقام ہے, لیکن پھر بھی بہت نچلا مقام ہے. اور اگر انسان نے عبادت اس لیے کر لی کہ یہ میرے رب کا حکم ہے, تو گرچہ پہلے دو درجوں سے بلند درجہ ہے عبادت کا, لیکن پھر بھی کمتر درجہ ہے. اور اگر انسان نے عبادت صرف اس لیے کی کہ میرا رب لائق عبادت ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کیونکہ وہ رب ہے, تو یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے. اور دل میں یہ رہے کہ میں اپنے رب کا حق ادا کر رہا ہوں کہ وہ اس کا سزاوار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اور اس عبادت کے جواب میں وہ اگر مجھے جہنم میں پھینکتا ہے تو کوئی گلہ نہیں ہے, مالک ہے, آقا ہے, وہ جو چاہے کرے. اور اگر اس کے جواب میں جنت دیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. اسے توقع یہی ہے کہ ہمارے ساتھ مہربانی کا اور احسان کا سلوک کرے گا. تو بغیر یہ توقع رکھے کہ اس کا صلہ کیا ملے گا مجھے, صرف یہ سمجھ کے عبادت کرتا رہے کہ میرا رب لائق عبادت ہے, تو پھر وہاں یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے اور میرا پروفیشن کیا ہے. جو اسی وقت سوال اٹھتے ہیں جہاں ہم اسے فرض سمجھ کے کرنے لگتے ہیں.
بہت سے بزرگ ہوتے ہیں یا بزرگ کہلاتے ہیں جو ظاہری نماز نہیں پڑھتے جی, اور ان کا کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ہم روحانی نماز پڑھتے ہیں, اور کچھ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نماز حاضری ہے اور ہم ہر وقت حاضر ہی رہتے ہیں, تو اب اور کیا کریں. تو کیا یہ جائز ہے یا یہ ممکن ہے؟
صاحب مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ کون بزرگ کیا کرتا ہے اور وہ درست ہے یا نہیں. دیکھیے اگر میں کسی سرجن کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ سرجن بہت اچھا اور فلاں سرجن برا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے ان دونوں سرجن سے زیادہ سرجری آتی ہو. اگر میں کسی ٹیچر کے بارے میں کمنٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹیچر اچھا ہے اور فلاں ٹیچر برا ہے, تو یہ کمنٹ کرنے کا اہل میں صرف اس صورت میں ہو سکتا ہوں. اگر میں ٹیچر کے پروفیشن میں ان سے کہیں آگے ہوں تو میں فیصلہ کر سکوں گا کون اچھا اور کیا کون برا. اگر میں اس مقام پر نہیں ہوں تو میں کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون اچھا ٹیچر کون برا ٹیچر, کون اچھا سرجن کون برا سرجن. تو اولیاء اکرام جس نے بھی جو بھی عمل کیا اس کو اچھا یا برا کہنے کے لیے مجھے ان سے بڑا ولی اللہ بننا پڑے گا, جبکہ میں تو اولیاء اکرام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. تو ایک کمتر انسان اپنے سے اعلی انسانوں کے بارے میں کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ ہاں البتہ نماز کے بارے میں میں ضرور یہ عرض کر سکتا ہوں کہ میری اپنی سوچ کے مطابق جس کی معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہوئی, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے وہ مستثنی نہ کہلائی, تو کوئی ولی اللہ کیا بیچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کسی صحابی کو نماز معاف نہ ہوئی تو ولی اللہ غریب کس درجے میں آئے گا؟ میں اس انداز سے دیکھتا ہوں اور اس پہ مجھے قطن کوئی اصرار نہیں کہ میں درست کہہ رہا ہوں, یہ صرف میری سوچ ہے, ہو سکتا ہے کہ غلط ہو. حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر جو سب میں بڑے ولی اللہ کہلاتے ہیں, آپ کو نماز معاف نہ ہوئی؟ وہ میں نے آپ کو وہ قصہ سنایا تھا جو حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب کو پیش آیا تھا کہ ایک دن ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ نے آپ کی طرف مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو یہ خوشخبری یہ سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادات سے خوش ہو کر آپ کو نماز معاف فرما دی ہے. تو آپ چند لمحے تو خاموش رہے, پھر فوراً لاحول پڑی اور فرمایا دور ہو جا مردود, جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی وہ مجھ جیسے انسان کو کہاں معافی ہو سکتی اس کی, تو مجھے بہکانے آیا ہے. تو وہ ہنسا اور ہنس کہنے لگا شکر کریں آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا, ورنہ آج میں آپ کا تمام عمل ضائع کروا دیتا. تو فرمایا لا حول ولا قوت, میرے رب نے بچایا ہے, علم نے نہیں بچایا. تو وہ شیطان تھا جو فرشتے کی صورت میں آیا. تو اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے اور وہ ادا کیا جانا چاہیے, یا یہ حاضری ہے.
نماز فرض کی گئی بے شک اپنے مقررہ وقت پہ.
جناب
تو مقررہ وقت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ پہ 1:15 بجے ظہر کی نماز ہو جاتی ہے, کہیں 2 بجے ہوتی ہے, کہیں 1:45 بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں وقت کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی گئی؟
دیکھیے اسلام کے اندر جیسے سبھی مولانا حضرات بھی کہتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا معاذ اللہ کے اس کے بندے تنگ ہوتے رہیں, وہ تو سہولت دینا جانتا ہے, تنگ نہیں کرتا وہ. تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ 1:31 پر ظہر کی نماز ادا کیجئے اور 4:16 پہ عصر کی نماز ادا کیجئے, وہ تنگی ہو جاتی. ان کے ٹائمنگ مقرر ہیں کہ زوال کا ٹائم ختم ہونے سے لے کے سائے بڑھ جانے تک ظہر کا نماز کا ٹائم ہوتا, تو آپ کو تقریباً کوئی 3 گھنٹے کے قریب ٹائم مل جاتا ہے. تو ان 3 گھنٹے میں جہاں کہیں آپ کو فرصت ملے آپ نماز ادا کر لیجئے, وہ بر وقت ہے نماز. البتہ تلقین یہ ہے کہ نماز کو جلد از جلد ادا کر دیا جائے, لیکن وہ ٹائمنگ کی چھوٹ ہے. کوئی آدمی کہیں جا کر آخری وقت سے 15 منٹ پہلے نماز پڑھ لیتا, 10 منٹ پہلے پڑھ لیتا, اس کا سلام اگر آخری منٹ سے پہلے پھیر لیا اس نے تو تب بھی بر وقت ہی ہے, قضا نہیں ہوئی. اسی طرح عصر کا ٹائم جو ہے وہ غروب آفتاب سے ذرا سا پہلے تک ہے, تو وہ ایک ہمارے پاس ٹائم ہے تقریباً کوئی 1.25 گھنٹہ ہمیں مل جاتا ہے, اس میں تنگی نہیں ہوتی ہے. خود مغرب کا ٹائم جو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ٹائم بہت تنگ ہے, اس کے اندر بھی تقریباً کوئی 25 منٹ کا ٹائم مل جاتا ہے انسان کو, 22-23 منٹ اس طرح کا ٹائم ہے, وہ مل جاتا ہے ٹائم. عشاء کا سب سے ہی لمبا ٹائم ہے. تو اس دوران جب بھی آپ پڑھ لیں وہ بر وقت ہے, لیکن چونکہ حکم یہ ہے کہ اس کو جلدی ادا کر دیں, تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان ٹائمنگ کے اندر آدمی ادا کر لے. تو یہ جو ٹائم ہے جو ہم نے مسجدوں میں فکس کیے ہیں وہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے ہیں, لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اگر 1:30 بجے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو فلاں مسجد میں 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے, میں وہاں باجماعت پڑھ لوں گا.
پہلے تشریح لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ظہر اور عصر مغرب عشاء اکٹھی, ان کے لیے کیا ہے
صاحب؟ اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے مرشد صاحب کو بھی یہی کرتے دیکھا, دوسرے اولیاء کرام کا بھی یہی رویہ رہا کہ کسی اور کے مسلک پر کبھی کامنٹ نہیں کرتے, کیونکہ فقیر کا کام یہ نہیں کہ وہ کسی تفریق سے کام لے. فقیر کے یہاں آنے والا سکھ, ہندو, عیسائی, یہودی, مسلمان, سب ایکولی قابل احترام ہیں. اللہ کا جو حکم ہے کہ کسی کے جھوٹے رب کو برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے سچے رب کو برا نہ کہے. فقیر اس پہ بڑی شدت سے عمل کرتا ہے. رب کا حکم یہ ہے کہ کسی کے مذہب پر نہ جھٹلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کے مذہب کو جھٹلاؤ نہیں. اس کے جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں اس پر غلط کامنٹ مت کریں. تو فقیر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ پوری طرح عمل کرتا ہے. اس لیے میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں, شاید اس سوال کا جواب نہ دے سکوں میں آپ کو, کیونکہ فقیر کے یہاں کبھی یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتا کہ کون کس مسلک کا ہے یا کس مذہب کا ہے یا کس قوم کا ہے کس ملک کا ہے. اس کے لیے سبھی لوگ محض اللہ کے بندے ہیں, اس لیے وہ قابل احترام ہیں. بس یہی ہے.
ایک بات یہ پوچھنا ہے کہ فجر کی نماز ہے, آپ جماعت سے رہ جاتے ہیں اور سورج نکلنے میں بھی تھوڑا ٹائم ابھی ہے, نکلنے والا ہوتا ہے, ایک دو منٹ رہ جاتے ہیں, تو اس صورت میں انتظار کرنا چاہیے کہ سورج پورا نکل آئے پھر آپ اپنے فرض پڑھ لیں یا پھر آپ پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیے, اگر تو آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نماز ادا کر سکیں گے سورج کے طلوع ہونے کا پروسیس شروع ہونے سے پہلے, تو پھر تو ادا کر لیجئے فوری طور پہ تاکہ بروقت نماز ادا ہو جائے. اور اگر آپ کو ذرا سا بھی اندیشہ ہے کہ شاید نماز اس کا پروسیس شروع ہونے سے پہلے تک ختم نہ ہونے پائے تو انتظار کر لیجئے, پھر انتظار بہتر ہے, احتیاط اس میں بہتر ہے.
میں اس میں یہ ایک طرح سے پابندی ہے کہ آپ انتظار کر لیں کیونکہ اس وقت ٹائم اتنا ہوتا نہیں, آپ دیکھتے ہیں آسمان.
ہاں, بس وہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہے کہ اگر آپ کا یہ اندازہ ہے کہ پروسیس شروع ہو گیا تو پھر نہ پڑھیے, احتیاط کر لیجئے.
دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ صبح فجر کی نماز کے لیے نا ہمارے اوپر اتنا شدید غلبہ ہے نیند کا کہ ایک لمحے کے لیے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس میں آپ پھر سے غلب ہو جاتے ہیں, تو پھر بعد میں ہمیں افسوس.
سب اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اذان میں وہ الفاظ شامل نہ کراتے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. وہ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان میں وہ الفاظ شامل کرائے تھے بعد میں.
لیکن ہم پہ تو اثر ہی نہیں ہوتا نا.
اب وہ یہ مرد دانا کون ہے اور مرد نادان کون ہے, اب اس کا کیا کیا جائے. وہ اقبال بھی کہتا ہے کہ وہ اثر نہیں ہوتا مرد نادان پہ, تو وہ مرد نادان اور مرد دانا کا فرق ہے بس.
خاص طور پہ سر ظہر عصر اور مغرب کی نمازوں کی جو ٹائم لمٹ ہے اس کو کیسے جج کیا جاتا ہے, جو اس کی کلوزنگ لمٹ, یعنی ظہر کا ٹائم ہمارے پاس عصر سے کتنا پہلے تک ہے, عصر کا مغرب سے کتنا پہلے تک؟
عصر کی اذان ہونے تک آپ کے پاس ظہر کا ٹائم موجود ہے, بڑی سمپل بات ہے. اور عصر کا ٹائم جو ہے وہ غروب آفتاب کا پروسیس شروع ہونے تک موجود ہے. جہاں غروب آفتاب کا عمل شروع ہوا وہیں چھوڑ دیں. مغرب کی نماز تقریباً کوئی 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے. وہ فرق ہے اس میں کہ سورج ڈوب جائے اور اس کی ہلکی ہلکی سرخی اف پر اگر موجود ہے تو اس وقت, اور وہ اف کی سرخی ختم ہونے تک رہے گا ٹائم اس کا. مغرب کا ٹائم وہ سرخی ختم ہونے تک ہے, جب سرخی ختم ہو جائے تو پھر مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا, اندھیرا چھا جاتا ہے نا پھر.
آج موقع ہے کہ محرم الحرام شروع ہے تو کچھ لوگ موبائل دیتے ہیں نئے سال کی, کچھ لوگ نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ابتدا جو ہوئی ہے یہ اس طرح رنج و ملال سے ہوئی ہے, تو سر اس پر کچھ
نئے سال کی مبارکباد ضرور دینا چاہیے, نیا سال شروع ہوا ہے. دیکھیے رنج
رنج و ملال تو بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، دکھ تو ہوتا ہے انسان کو کہ رنج کا واقعہ تو یقیناً ہے، لیکن کسی کو آٹھ محرم سے پہلے تک نہیں معلوم تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا، آپ نے تین مرتبہ فال قرآن کی نکالی تھی، اس وقت معلوم تھا جب آپ عمرہ کر کے تشریف لے جانے لگے تھے، اس وقت پہلی بار علم میں آ گئی تھی یہ بات کہ اس سفر کا انجام موت ہے، لیکن عام لوگوں کے علم میں نہیں تھا. تو آٹھ محرم کے بعد جا کے چیزیں کلیئر ہوئی تھیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیا واقعہ پیش آ جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بڑا اہم اس میں سلسلہ ہے کہ رنج تو دکھ تو ہوتا ہے، لیکن مقام افسوس نہیں، کیونکہ کسی بھی مسلمان کے لیے شہادت اس کی معراج ہے. تو اگر شہادت نصیب ہوئی کسی کو تو اس پر افسوس نہیں، دکھ تو ہے جو کچھ پیش آیا واقعہ اور جن تکالیف سے گزرا ہے یہ خاندان، لیکن مقام افسوس نہیں. ایک بڑی سمپل سی بات ہے.
شاہ صاحب، آپ سات محرم کا ختم بھی کرواتے ہیں، اس کی فضیلت کیا سات محرم کے حوالے سے؟
سب وہ ختم ہوتا ہے اہل بیت کا جو شہید ہو گئے، شہداء کربلا ہیں، ان سب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے. یہ تو اس کی ریزن ہے، لیکن میں ریزن دیکھ کے نہیں دلاتا ختم، میں اندھی تقلید کرتا ہوں. تو میرے مرشد صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ اس سلسلے کو کبھی ختم نہ کرنا زندگی میں، ایک 27 رمضان کی افطار اور ایک 7 محرم. تو چونکہ حکم ہوا میرے مرشد کا، تو اس پر مرشد کے یہاں تو جیسے میں عرض کیا کہ اگر آپ نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی یا کسی کو مرشد مان لیا دل سے، تو پھر اپنی ڈکشنری سے کب، کیوں، کیسے، کس طرح، یہ الفاظ چاروں کاف یہ نکال دینے پڑتے ہیں اپنی ڈکشنری سے. تو چونکہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اسے نہیں تم نے ترک کرنا، تو الحمدللہ آج تک تو جاری رکھا ہے. یہاں ختم اس وقت بھی ہوتا رہا جب میں جن دنوں انگلینڈ میں تھا میں آ نہیں پا رہا تھا، تو جاری اس وقت بھی رکھا تھا ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے. اور میں آپ سے بھی سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کا ختم ضرور دلایا کیجیے، سات محرم کا ختم تو ہے اللہ کے نام پہ، لیکن برائے ایصال ثواب شہداء کربلا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا کے لیے رادر سوال تو نہیں، لیکن دعا کے لیے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ صاحب رزق کی کمی ہے، رزق کی تنگی ہے. گرچہ وہ دعا کراتے وقت ان کے الفاظ اور ہوتے ہیں جو شرک کے مترادف ہیں میرے نزدیک، کہ صاحب کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا ہے. تو میرے نزدیک یہ شرک کے مترادف اس لیے ہے کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ رازق خدا ہے اور جو وہ ہے بجا طور پہ سمجھتے ہیں ہم، تو اگر رازق رب ہے اور رب قادر مطلق ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے، تو اتنی طاقتور ہستی جو سب میں طاقتور ہے، اگر وہ مجھے رزق دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس رزق کو روک سکے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رزق دینا چاہ رہا ہے لیکن کسی نے باندھ دیا ہے، تو پھر معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے مجھے ان الفاظ کے لیے، تو پھر تو یہ ہے کہ طاقتور کون ہے، دینے والا یا روک دینے والا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ شرک مترادف ہے میرے نزدیک. تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ صاحب رزق باندھ دیا، رزق روک دیا ہے. تو رزق کی وسعت کے سلسلے میں وہ حدیث تو اپنی جگہ ہے, اور حدیث تو بہرحال حدیث ہے اور اس کے آتھینٹک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی رزق اور عمر میں وسعت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ عزیز رشتہ داروں کے ساتھ تواضع کا سلوک کرے. لیکن جو تجربہ میں نے کیا ہے وہ اس حدیث کے علاوہ عرض کر رہا ہوں, یہ حدیث تو ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے, میں اس کے علاوہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے تو آپ اپنے اوپر یہ لازم کر لیجئے کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتے رہیے. کوئی ایسا رشتہ داروں میں, عزیزوں میں, دوستوں میں, پڑوسیوں میں کوئی ایسا گھر دیکھ لیجئے جو سفید پوش ہیں, کسی سے بتاتے نہیں ان کا حال کیا ہے لیکن مشکل میں ہیں, تو انتہائی خاموشی کے ساتھ, اتنی خاموشی اور رازداری کے ساتھ کہ محاورتاً اگر بات کریں کہ خود آپ کی ذات کو نہ پتہ چلے کہ آپ نے ان کی مدد کر دی, ریگولرلی ہر مہینے چپ چاپ کچھ نہ کچھ ان کو دیتے رہیے. میرا تجربہ یہ ہوا ہے کہ وہ کئی گنا ہو کر واپس اسی وقت لوٹ آتا ہے. خاص طور پر اگر کبھی یہ دیکھیں کہ کوئی شخص مقروض ہے, باوجود کوشش کے وہ اپنا قرض ادا نہیں کر پا رہا, تو نہایت خاموشی کے ساتھ اس کا قرض ادا کر دیجئے. پورا نہ کر سکیں تو جس حد تک ممکن ہو اتنا کر لیجئے, تو آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا. یہ بڑی آزمودہ چیز ہے, اس لیے جو لوگ میرے پاس رزق کی وسعت کی دعا کے لیے آتے ہیں تو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ ریگولرلی بہت پابندی کے ساتھ اللہ کے نام پر کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا کریں, یا ویسے ہر مہینے جا کے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں ہوگا کبھی. اور اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ عزت عطا فرما دے تو ایک چیز پر احتیاط کر لیجئے کہ اپنے بدترین دشمن کے بھی عیب بیان نہ کریں, اس کے بارے میں بھی تعریف ہی بیان کیجئے. اب یہ تو نہیں مجھے معلوم کہ آپ کی تعریف کرنے سے آپ کے دشمن کو عزت ملے گی یا نہیں ملے گی, لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ خود آپ کو عزت مل جائے گی. اس پہ عمل کر کے دیکھیے, انشاءاللہ تعالی یہ بہنے ہی ایسا ہوگا جیسے آپ سے عرض کیا, اللہ آپ کو عزت عطا فرما دے گا. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ حاسدوں کی سازشیں اور حاسدوں کے منصوبے آپ کے خلاف کامیاب نہ ہونے پائیں, تو یہ جان کر کے کسی شخص نے آپ کے خلاف کیا سازش کی, کیا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا, آپ صدق دل سے ایک کہکا لگائیے, بات کو اڑا دیجئے اور تماشا دیکھیے کہ رب تعالیٰ کس طرح آپ کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی میں آپ کو دشمن کے ہاتھوں نقصان نہیں پہنچے گا. ان تین باتوں پہ عمل کر لیجئے. وہ نسخہ بڑا خاص الخاص ہے جس کو کہتے ہیں صدری نسخہ ہے, کہ جہاں باوجود دعاؤں کے اور باوجود اس نسخے کے اللہ کے نام پہ لوگوں کو دیں یا کھانا کھلائیں, اگر کسی کے رزق میں وسعت نہ پیدا ہو تو پھر رب تعالیٰ سے وسیع رزق وصول کرنے کا وہ آخری نسخہ ہوتا ہے, اور وہ کبھی رائے گا نہیں گیا. وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے سسٹر سے ملیں, اپنی ہمشیرہ کے گھر جائیں, تو کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے نکال کر اسے دے دیں بہن کو, بے شک وہ ملٹی بلینئر کیوں نہ ہو لیکن آپ اس کو دے دیں, بھلے وہ 5 روپے ہی کیوں نہ ہو لیکن دے دیجئے. اور تماشا دیکھیے کہ رزق کس طرح سے آتا ہے آپ کو، سیلاب آتا ہے رزق کا آپ کی طرف. جس انسان کی کوئی ریئل سسٹر نہیں ہے، کزنس ہیں، فرسٹ کزنس، بیدی بہنیں ہیں وہ بھی، اس لیے میں نے کہا کہ اگر انسان نے کرنا ہے تو راستے ہزار، اور نہ کرنے ہیں تو حجتیں ہزار ہیں. اور یہ بہت سے یہاں لوگ ہیں جنہوں نے یہ آزمایا اور وہ اس کو صحیح پایا ہے.
سر جیسا ابھی آپ نے کہا کہ بہن کو نقد کوئی رقم دے دیں، تو اگر وہ نقد کی بجائے کوئی پھل وغیرہ کوئی اشیاء کی صورت
میں، دیکھیے میں تو ایسی مثال دی کہ بے شک 5 روپے دے دیجیے، اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ آپ کیش ہی دیں بہن کے لیے. ہر مرتبہ کپڑے لے جائیے، کچھ اور اس کے گھر کی کوئی چیز لے جائیے، چونکہ عام طور پہ وہ رقم زیادہ ہو جاتی ہے تو بعض کا انسان کے لیے ہر مرتبہ اتنا اسپیئر کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو میں تو وہ ایک مثال آپ سے دے رہا تھا، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں دقت ہمارے لیے یہ پیش آ جاتی ہے کہ ہم بات کی روح کو دیکھنے کی بجائے الفاظ کو دیکھنے لگتے ہیں، تو پھر ہم اٹکنے لگتے ہیں. اگر بات کی روح کو ہم پہنچ جائیں، اور بات کی روح کو اسی وقت پہنچتا ہے انسان جب بات کو سمجھنے لگے. اور دوسرا یہ ایک توجہ آپ کو میں دلا دوں کہ اگر یہ کبھی کام کریں تو اپنے اوپر ایک بہت اسٹرکٹ چیک رکھیے. اس میں 99.9% احتمال یہ ہے کہ آپ کا پاؤں پھسلے گا. ہم بتاتے تو نہیں کہ ہم کسی کو یہ دے رہے ہیں، لیکن اگر کہیں بات ہو گئی اور کسی نے بھولے سے آپ کو یہ کہہ دیا کہ بھائی تم اللہ کے نام پہ کچھ دے دیا کرو، تو فوراً ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ نہیں جی اللہ کا بڑا احسان ہے، میں تو دیتا ہوں اللہ کے نام پر. جہاں یہ زبان بات پر آئی تو سمجھ لیجئے کہ نیکی نیکی نہ رہی ہے، تکبر میں چلی گئی بات. جیسے میں نے پہلے بھی کئی موقعوں پر عرض کیا کہ نیکی اور تکبر میں بال برابر فرق ہے. جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ نیکی کر رہا ہے تو نیکی نیکی ہے، اور جہاں یہ ادراک ہوا کہ میں نیکی کر رہا ہوں وہ نیکی نہ رہی، تکبر میں چلے گی بات. تو آپ اس سے ذرا دور رہیے، اور خاص طور پہ ایسے موقع پر جب جس کو آپ دے رہے ہیں وہ لوگوں میں بیٹھ کے یہ کہے کہ دیکھیے صاحب اس نے تو کبھی آج تک مجھے پھوٹی کوڑی نہیں دکھائی، تو آدمی جوش میں کہتا ہے کہ بھول گیا اور ہر مہینے تو دے کے جاتا ہوں میں. اس سے ذرا احتیاط کر لیجئے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے آرام سے مسکرا دیجئے کہ بھائی دعا کیجئے اللہ مجھے توفیق دے میں آپ کی خدمت کر دیا کروں، بچت ہو گئی انسان کی. یہ انسان پھنستا ہے ان جگہوں پر، اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا پھنس جاتے ہیں اس مقام پر جا کے، تو اس میں ذرا احتیاط کر لیجئے. بہت سی باتوں کا جواب ایک مسکراہٹ سے دے دیا کیجئے. کسی کے الزامات کا آپ پر تہمتیں لگتی ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی آدمی آپ سے کہے کہ جناب شاہ صاحب نے تو آپ کو یہ کہا کہ آپ آوارہ ہیں، چور ہیں، شراب پیتے ہیں، بجائے کہ جی نہیں میں نہیں کہتا وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، بڑا خوبصورت جواب ہے کہ بھائی وہ اتنا اچھا انسان ہے، میں تو اس کو جانتا ہوں، بہت نیک اور شریف آدمی ہے. اگر اتنے اچھے انسان نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو بھائی یقین کر لو کہ میرے اندر ہی خامیاں موجود ہیں، ورنہ وہ کیوں کہتا. لے لیجئے، تماشا دیکھیے پھر کہ رب کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے آپ کی.